پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ سامعین، آج جو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال سے۔ وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان کے غیر ملکی اثاثوں اور ان کے ذرائع سے متعلق سپریم کورٹ کی مقرر کردہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم یا جے آئی ٹی پیر کو اپنی رپورٹ سپریم کورٹ کو پیش کر دے گی، لیکن حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی طرف سے اس تحقیقاتی عمل پر ہونے والی تنقید میں شدت آ گئی ہے، اور دوسری جانب حزب مخالف کے اس بارے میں سخت موقف سے اب ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں شدید ہلچل دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل چار وفاقی وزراء نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے جی آئی ٹی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ کہا کہ اگر قطری شہزادے کے خط کی بنیاد پر اس کو اس عمل میں شریک نہیں کیا گیا تو وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں سعد رفیق جو کہ وفاقی وزیر ہیں، ان کا کہنا تھا،
جی آئی ٹی پہ تنقید ہو سکتی ہے، جی آئی ٹی غلط کرے تو ڈسکس ہوگی، اسی طرح عدالتوں کے فیصلے ماننے پڑتے ہیں، ماننے چاہیے، مانے جائیں گے، لیکن اگر اعتراض ہوگا تو اعتراض سامنے لایا جائے گا کہ یہ ہمارا فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔
یہ تھے سعد رفیق، اور جو حزب خلاف کی بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کے حامی اور عمران خان کے بہت قریبی ساتھی شیخ رشید نے بھی دوسری جانب اس سلسلے میں پریس سے گفتگو کرتے ہوئے یوں اظہار خیال کیا،
اعتراضات داخل کر رہے ہیں، مجھے ایسی بو ہو رہی ہے، بو محسوس ہو رہی ہے کہ یہ کل سپریم کورٹ میں جائیں گے اور چیف جسٹس صاحب سے کہیں گے جناب ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، اگر کسی نے سپریم کورٹ پہ یا فیصلوں کو چیلنج کیا تو عمران خان ایسی کال دے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، اور شیخ رشید عمران خان کے ساتھ ہوگا کندھے سے کندھا ملا کے۔
اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پی ٹی آئی کے جناب عمران اسماعیل صاحب کراچی سے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ اب آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے۔ جی عمران اسماعیل صاحب،
جی عمران، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، فرمائیے۔
دیکھیے، جے آئی ٹی میں معاملات یہ ہیں کہ یہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں گے جب جس دن ڈیسیجن آیا تھا کہ جے آئی ٹی بنے گی اس دن تو مٹھائی بانٹ رہے تھے سارے، اس کے بعد سیلیبریشن موڈ میں چلی گئی تھی پی ایم ایل این، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ جے آئی ٹی کو ہینڈل کر لیں گے، جیسے انہوں نے پچھلی جو بھی پاکستان میں جے آئی ٹیز بنی ہے ان کے جو ریزلٹس ہیں، نتائج ہیں، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے آج تک ان کا ہوا کیا۔ ہمیں ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی کا نہیں پتہ چلا، ہمیں بڑے بڑے سانحات کراچی میں ہوئے، پاکستان میں ہوئے، ان میں ہمیں جے آئی ٹی کا نہیں پتہ لگتا۔ تو جے آئی ٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹالنے والا سلسلہ، لیکن یہ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے کہ اس کو ہینڈل یہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ خود اس کو مانیٹر کر رہی ہے اور فورٹ نائٹلی اس کا انہوں نے رپورٹ لینی ہے، اور اس کو بالکل کلوز مانیٹرنگ اس کے اوپر چل رہی ہے دنیا بھر کی۔ تو اب یہ تل ملا چیز پہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی ہینڈل نہیں کر پائے، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈینس یہ دے نہیں پائے اپنی بات کا، ایک جو قطری خط پہ انہوں نے پورا بیس کیا ہوا ہے وہ بھی اب جھوٹا ثابت ہو رہا ہے۔ جب ان کو بلایا تو آئے نہیں، اس وقت انہوں نے جی آئی ٹی سے بھی ملنے سے انکار کیا، اب حسین نواز گئے کچھ نئی کھچڑی وہاں پکانے، سنا کوئی نیا خط وہاں لکھا جا رہا ہے یا لکھی ہے انہوں نے، تو اس کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جی آئی ٹی آ جائیں تو میں جواب دے دوں گا۔ جواب ہے نہیں، اگر ان کے پاس دیکھیں، اگر ان کے پاس کوئی چیز ایسی کنکریٹ ہوتی تو نہ یہ اپنے بچے جی آئی ٹی کے سامنے پیش کرتے، نہ خود جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوتے، وہ پیپر، وہ کاغذ، وہ پتھر وہ لا کے دے دیتے کورٹ کو کہ جی یہ ہمارے پاس ہے، یہ جائیداد خریدنے کی رسید ہے اور یہ منی ٹریل ہے، پیسے اس بینک کے تھرو میں بھیجے تھے، وہ نہیں ہے، تبھی یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے نا۔
اچھا، اب مجھے یہ بتائیے عمران اسماعیل صاحب کہ آپ کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، وہ ظاہر ہے کہ حزب مخالف کی بڑی پارٹی ہے، اور آپ کا اور آپ کی پارٹی کا بڑا رول ہے اس پورے معاملے میں، تو اب آپ کا لائحہ عمل آئندہ کیا ہے؟ اگر یہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی پارٹی کا کیا اس سلسلے میں موقف ہوگا؟
نہیں، ریجیکٹ کرنے کا قانونی تو ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے، یہ کرنا چاہیں ریجیکٹ کریں، ایکسیپٹ کریں، جو مرضی کریں، اس کی امپلیمنٹیشن تو اب سپریم کورٹ اس کو امپلیمنٹ کرائے گی۔ ونس سپریم کورٹ ڈیسائڈ کہ ہی از نو مور پرائم منسٹر، ڈسکوالیفائی کرتی ہے سپریم کورٹ ان کو، تو ہی ہیز ٹو سٹیپ اسائیڈ۔ इनके पास चॉइस ही नहीं है। डिसीजन ना मानने का क्या मतलब, ये अनार्की फैलाएंगे मुल्क में, ये लोगों को लेके आएंगे सड़कों पे, ये हमला करेंगे सुप्रीम कोर्ट पे। तो अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इनसे 10 गुना ज्यादा तादाद में लोग सड़कों पर लाएगी और इनका रास्ता रोकेगी।
बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपका। ज़ाहिर है आज आप मसरूफ़ होंगे, कराची में इलेक्शंस भी हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मुमताज़ तजिया का जनाब मुबशर जैदी साहब मौजूद हैं। मुबशर जैदी साहब, जो इस वक्त सूरत हाल दरपेश है, जे आई टी की जो रिपोर्ट कल आने वाली है उसके पेश नज़र, जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा ने कल कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये ऐलान किया है कि अगर कतरी शहजादे को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, उसका बयान नहीं लिया गया, उसका मौक़िफ़ नहीं सुना गया, तो वो जे आई टी की रिपोर्ट तस्लीम नहीं करेंगे, आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में कोई बड़ी हलचल इस हवाले से देखते हैं?
देखिए बात साहब, हलचल तो मची हुई है और सबको इंतजार है जे आई टी रिपोर्ट का। कुछ मुतजाद खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद जे आई टी जो है कुछ वक्त और मांगे सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात मुकम्मल करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्योंकि 4 दफा ये डिक्लेयर कर चुकी है जे आई टी को कि हम आपको 60 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं दे सकते, तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट 5वीं दफा उनकी रिक्वेस्ट मानती है या नहीं। अभी तक जो इत्तलात हैं उसमें यही आ रहा है कि शायद वजीर आजम को एग्जोनरेट कर दिया जाए, मगर उनकी फैमिली के ऊपर एतराजात उठा दिए जाए, क्योंकि फ्लैट बहरहाल वजीर आजम की मिल्कियत पर नहीं, मिल्कियत में नहीं है। लेकिन जिस तरह से वुजरा की आपने भी बात की, कल 4 वुजरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज जो है 4 वुजरा ने 4 मुख्तलिफ शहरों में बार बार यके बाद दीगरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वही चीजें दोहराई हैं। एक हार्डन स्टांस लिया है कि हाँ वो वजीर आजम के खिलाफ किसी भी एडवर्स डिसीजन को नहीं मानेंगे। तो फिलहाल तो बहुत कड़ा टाइम है हुकूमत के ऊपर, लेकिन अगर कल जो है जी आई टी की रिपोर्ट ये चीज डिक्लेयर कर देती है कि वजीर आजम के खिलाफ कोई उन्हें सबूत नहीं मिला, तो मेरे ख्याल में ये चीजें झाग की तरह बैठ जाएंगी।
अच्छा, लेकिन उस सूरत में अगर ये आ जाता है तो जो पीटीआई जो इस सिलसिले में सबसे ज्यादा फाल है, क्या उसका कोई रद्द अमल सामने आएगा आपके ख्याल में?
देखिए पीटीआई की उम्मीदें हमेशा की तरह लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो कोई ऐसा एडवर्स डिसीजन दे दें जिससे वजीर आजम की पोजीशन और कमजोर हो जाए, और उन्हें पता है कि जब तक नवाज शरीफ मौजूद हैं तो पीटीआई का इलेक्शन में कामयाबी तकरीबन नामुमकिन है। वो ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है उसके मुकाबले में पीटीआई को की पोजीशन या रेपुटेशन आप कह दें बेहतर है, लोग पीपल्स पार्टी के जो दौरे हुकूमत था उससे तंग भी थे और पीपल्स पार्टी पे करप्शन का स्टिग्मा भी लगा हुआ है, तो उनके लिए सबसे बड़ी जो इस वक्त मुश्किल दरपेश है पीटीआई के लिए वो ये कि मुस्लिम लीग नवाज को कमजोर किया जाए, और वो उसी सूरत हो सकता है जब जेआईटी कोई एक ऐसा डिसीजन दे दे जिससे वजीर आजम की पोजिशन कमजोर हो या वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, और इस बात का वो बरमला इजहार करते रहे हैं क्योंकि बहरहाल इमरान खान ने आने वाले इलेक्शंस में अपना महवर जो है वो पंजाब, सूबे पंजाब को ही बनाया हुआ है और वो बनाएंगे क्योंकि उनको पता है कि सूबे पंजाब में जो सबसे ज्यादा सीट लेगा वही इलेक्शंस में कामयाब होगा। इसी वजह से उन्होंने सिंध को बिल्कुल जो है
नजरअंदाज
किया हुआ है, जी
बहुत शुक्रिया मुबशर जी, फरमाइए।
बस ये मैं इलेक्शंस के हवाले से भी कह रहा था कि आज जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है कराची में उसमें पीटीआई जो है वो बहरहाल उसकी पोजीशन खासी खराब है। इट आल्सो गोज टू प्रूफ के 2018 में कराची में पीटीआई के लिए क्या पोजीशन होगी।
बहुत शुक्रिया मुबशर जैदी साहब। और सामने इस वक्त हमारे साथ एक और मुमताज तजियाकार अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब अमीर मुकाम साहब हमारे साथ हैं। अमीर मुकाम साहब, ये फरमाइए कि कल और आज मुसलसल वफाकी वज़रा जो है इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर कतरी शहजादे को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, उनका बयान नहीं लिया गया, तो मुस्लिम लीग नून जे आई टी की रिपोर्ट को तस्लीम नहीं करेगी, जबकि खुद मुस्लिम लोग ने इस जे आई टी के बनने पर मिठाइयाँ तकसीम की थी, खुशियाँ मनाई थी, अब क्या तब्दीली आ गई है सूरत हाल में?
बात دراصل یہ ہے کہ چونکہ 10 تاریخ کو کل 10 تاریخ ہے اور آخری ڈیٹ ہے اور جی آئی ٹی کو رپورٹ جمع کرانی ہے سپریم کورٹ میں, تو اگرچہ ہمارے پہلے بھی کئی ریزرویشن آئے واٹس اپ کال کی شکل میں, اس کے بعد وہی جو تصویر لیک ہوئی اور پورا انہوں نے جواب ہی نہیں دیا نہ بندہ بتایا, اسی شکل میں کئی چیزیں اسی دن سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور ان لوگوں کو بھی بلایا جا رہا ہے جن کا نام تھا نہیں تھا کسی, اپنے کوئی دوسرے طرف بھی جی آئی ٹی چلی گئی, مگر بہرحال پرائم منسٹر صاحب بھی وہی گئے اور ان کی پوری خاندان بھی گئے جس کو انہوں نے کال کیا, گئے جوابات دیے. مگر یہ جو شہزادے والے سوال ہے قدری کا, تو اس کو کس طرح مائنس کیا جاتا ہے کہ مطلب کہ اگر اس سے سوال ہی نے پوچھے اور اس نے خط دیا اور اس کے گھر ہی نہ جائے اور اس نے اسے تصدیق نہ کرے, بے شک وہ خط بوگس ہی صحیح, جی آئی ٹی والے لکھ کے کہ ہم گئے اس نے انکار کر دیا, دیے ہی نہیں, یا ان کے ذہن میں جتنے سوالات ہیں اس کو رکھ کے اور جا کے اس سے پوچھے کہ یہ سوال ہے یہ سوال ہے یہ سوال ہے, مگر وہی نہ جانا اور اس کو سرے سے نظر انداز کرنا, جس طرح میں ایک کہتا ہوں مسٹر اے اور میں نے اس کو اگر مجھ سے کوئی پوچھ لے اور میں نے کہتا ہوں کہ میں نے اس کو 100 روپے دیے اور وہی اگر یہ 100 روپے میرے ساتھ وہی سے ہے, تو کسی کا تو یہ حق بنتا ہے کہ مجھے پھر پوچھے کہ کس طرح دیے کیا دیے. اگر کوئی اس کو بالکل ڈینائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم وہی جانا ہی نہیں ہے, یا وہی شہزادہ ہمارے پاس آ جائے تو اس کو کیا تکلیف ہے کہ آپ کے پاس آ جائے, آپ کی ایمبیسی میں آ جائے. آپ اگر تفتیش کرنا چاہتے ہیں, لوگ تو بہت بہت مشکلات برداشت کرتے تھے, تو آپ اس کے گھر جائے, ان سے کتنے سوالات تو بے شک پوچھیں, اگر ہمارے تحفظات بھی ہو ان سوالات پر, جو جواب دیا نہیں دیا وہ ایک اور بات ہے, قوم کے سامنے بات آئے گی کہ جی ملن والے نہیں مان رہے ہم گئے بھی, مگر آپ اس کو اگر بالکل نکال دیتے, سراسر نکال دیتے, اس کیس سے نکال دیتے, اسے تفتیش ہی نہیں کرتے, تو یہ کتنی ڈاؤٹ فل ہے, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ یہ ایک عجیب بات بن جائے گی کہ جس بیس پر ہم نے کہا ہے کہ جو آپ نے ڈیمانڈ کی یہ پیسے کدھر سے آئے, اور ہم نے کہا کہ فلاں بندے نے دیے اور اس نے یہ ثبوت دیے, تو آپ کو تو اس کو تہ تک پہنچنا چاہیے نا, یہ سوالات جتنے جی 18 کے ذہن میں جا کر اسے پوچھو, جس طرح آپ 5-5 گھنٹے سوالات کیے, 8-8 گھنٹے سوالات کیے, بے شک کچھ ہزارے کے پاس جائے اسے 10 گھنٹے سوالات کرے, مگر آپ اس کو بالکل ڈینائی کرتے کہ ہمیں جانا ہی نہیں ہے, تو پھر یہ
اچھا امیر مقام صاحب جی
تو اس کا اظہار پہلے سے کر لینا چاہیے نا, اگر ہم اظہار بھی نہ کرے اور پھر کہیں کوئی اس طرح فیصلہ آ جائے, تو آپ بھی ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اسی ٹائم کیوں ریئیکٹ نہیں کیا کہ یہ لوگ نہیں جا رہے تھے.
اچھا
یہ ایک نیچرل بات ہے.
اچھا ایک بات مجھے بتائیے حتمی طور پر کہ اگر جو سپریم کورٹ وہ فیصلہ سنا دیتا ہے اس سلسلے میں جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر, تو آپ کی پارٹی اس کو وائلیٹ کرے گی, اس کو مانے گی نہیں؟
نہیں وہ تو وقت کی بات ہے, میں قبر از وقت بات نہیں کرنا چاہیے, وہ تو اس وقت کی بات ہے. ابھی تک جو ہمیں جتنے چیزیں نظر آئے, یہ کئی چیزیں کہ شہزادے کے پاس نہ جانا, یا دوسرے وہ دو اور باتیں سامنے آئے, ان کا بیان نہ لینا اور واٹس اپ کال کے ذریعے یہ کرنا, فلاگ وغیرہ اور پھر تصویر وائر لیک کرنا, یہ چیزیں وہ اپنی جگہ, مگر اگر فیصلہ سامنے, میں ذاتی طور پر یہ 100% نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہی آج ہم آج بھی کہتے ہیں, میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ کس طرح وہ پرائم منسٹر کے خلاف فیصلہ دے گا, اس میں کون سے مواد کون سا چیز ہے اور کس طرح دے گا, ہو بھی نہیں سکتا, ان کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت اور یہ چیز مل ہی نہیں گیا ہے, تو یہ باتیں جو سوالات آپ کرتے ہیں یہ ٹائم کے ساتھ چلتے
ہیں. آپ کے وزراء تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے.
جی آئی ٹی بنا آپ نے کہا اچھی بات ہے, آج آپ کہتے ہیں کہ بری بات ہے, تو آج جب ہمیں اس کی وہی عزائم ساتھ نظر آئے تو ہم نے کہا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, یہ ٹائم
آپ کے وزراء تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے اسے,
مطلب یہ میں نے آپ نے مجھ سے کیٹیگری کے لیے پوچھا اور میں نے آپ کو اس طرح کہا, میرا جو ذاتی موقف ہے ٹائم کی بات ہے کہ وہ کس طرح, اگر ہم نے پہلے کہا جی آئی ٹی بنی اچھی بنی, مگر جو ہم نے ان کے عزائم دیکھے اور جس طرح ہو رہا ہے تو ہم نے بالکل اس پر ریئیکٹ کیا, ابھی آگے دیکھنا ہے. اگر میرے مجھ سے ذاتی رائے پوچھے, اگر جی آئی ٹی کچھ لکھتا بھی ہے تو جی آئی ٹی تو کوئی فائنل اتھارٹی نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ کو دیکھنا ہے, عدالت کو دیکھنا ہے کہ یار یہ اگر انہوں نے لکھا ہے تو اصل چیز تو اس میں آیا ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم نے سارا کیس بیس کیا ہے, تو اس سے تو پوچھا ہی نہیں ہے, تو مجھے تو سپریم کورٹ سے بھی یہ ایکسپیکٹیشن ہے, توقع ہے کہ وہ اس کی رپورٹ اگر یہ لکھ کے بھی سرا تو اس کو نہیں مانے گا, اس کو بالکل مسترد کر دے گا اور کر دینا چاہیے, کیونکہ اگر اس میں اصلی جگہ تک آپ پہنچے ہی نہیں ہے اور اس کا نقطہ نظر لیا ہی نہیں ہے, تو ہمیں سپریم کورٹ سے بھی پورے توقع انصاف نہ کہ وہ بھی اس چیز کو دیکھے انشاءاللہ۔
بہت شکریہ امیر مقام صاحب کا۔ احمد بلال محبوب صاحب، آپ نے سنا ان لوگوں کو بھی، اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ عمران اسماعیل صاحب بھی تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اب پاکستان کی سیاست جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کسی ہلچل کا شکار ہونے والی ہے؟
جی ہاں، بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ دونوں پارٹیوں کی جو اس کیس میں مین پارٹیز ہیں
جی،
ان کی پوزیشنز بڑی واضح ہیں۔ وہ فیصلہ ظاہر ہے کسی ایک جانب ہوگا، اور کسی ایک جانب ہونے سے دوسری پارٹی بہت وہ ایجیٹیٹ کرنے کے موڈ میں لگتے ہیں، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہلچل تو پیدا ہوگی۔ اور پھر اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انتخابات اب ایک سال سے کم عرصہ، ایک سال رہ گیا ہے، تو یہ انتخابات کا ماحول پہلے سے بن چکا ہوا ہے، اس لیے بھی پارٹیاں اپنے آپ کو ری ایکٹیویٹ کر رہی ہیں اور اپنے ووٹرز کو موبلائز کر رہی ہیں، لوگوں کو تیار کر رہی ہیں، تو وہ بھی ایک وجہ ہوگی کہ ہلچل پیدا ہوگی۔ تو میرے خیال میں کئی لحاظ سے اگلا ایک سال جو ہے وہ ہلچل سے بھرپور پیریڈ ہوگا، اور آئندہ آنے والے چند دن تو خاص طور پہ جب تک کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا، لوگ اپنے آپ کو پوزیشن کریں گے اور اپنی پوزیشن کو اسرٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پاکستان میں ایک عام تاثر یہ بھی پیدا ہو چکا ہے کہ سپریم کورٹ کے یا کسی بھی کورٹ کے فیصلوں کو آپ اسٹریٹ کے اوپر فورس اور میڈیا کے اوپر اپنے فورس شو کرنے کے ساتھ ان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، یہ ایک غلط سوچ بھی ہو سکتی ہے
اور بڑا خطرناک رجحان ہے، یہ
تاثر ہے لوگوں کا۔
اچھا ایک بات میں احمد بلال محبوب صاحب، آخری بات مجھے یہ بتائیے کہ قانونی طور پر کیا یہ ذمہ داری خود دو شریف خاندان کی یا حکومت کی نہیں تھی کہ وہ اس شہزادے کو پروڈیوس کرتے، یا یہ کہ واقعی یہ ذمہ داری صرف جے آئی ٹی کی تھی کہ وہ جائے اور جا کر ان سے گواہی لے اور ان سے بات کرے؟
دیکھیے، میں قانونی ماہر تو نہیں ہوں کہ قانون کے حساب سے میں اس کی باریکی سے بات کر سکوں، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک تو قطری شہزادے کا جو خط ہے وہ اس سارے کام میں اس کی ایک کلیدی حیثیت تھی، ایک بنیادی وہ لنچ پن تھا جس کے اوپر انحصار تھا کہ جو شریف فیملی کا ڈیفینس ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اتنی اہمیت اس کی تھی تو پھر اس کو پروب کرنا ضروری تھا۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، اور ہمیں وکلا بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بھی گواہ ہے وہ ملک سے باہر ہے، اگر تو وہ ملک کے اندر آئے اور ملک کے اندر آ کے وہ ضرور اس تحقیقاتی ٹیم کے سامنے اس کے جو اس کی جگہ ہے وہاں پیش ہو۔ اس کی کئی پاسبلٹیز بتاتے ہیں کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اس کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے، اپنا بیان ریکارڈ کر سکتا ہے، اس سے سوال جواب ہو سکتے ہیں، اور وہاں بھی ٹیم جا سکتی ہے، کئی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اگر یہ بنیادی اہمیت کی چیز تھی تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ تلاش نہیں کیا گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آئی ٹی کے پاس کوئی ٹھوس وجوہات ہوں گی جو وہ عدالت کے سامنے پیش کرے گی کہ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم نے اب ضروری نہیں سمجھا کہ اس کے پاس جایا جائے۔ تو باقی جو شواہد انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں، یا تو وہ خود اتنے مضبوط ہیں کہ اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو دیکھنے ملی بات ہے کہ وہ کیا پیش کرتے ہیں،
وقت بتائے گا جی۔
اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ اس کی ضرورت تھی اور وہ اہم گواہی تھی جس کو شامل کیا جانا چاہیے تھا۔
بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، اور اب اسی حوالے سے ہم آگے بڑھیں گے۔ کراچی میں آج ایک الیکشن ہو رہا ہے، بائی الیکشن یا ضمنی انتخاب، جس میں ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی بہت تو سرگرمی سے حصہ لے رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ والا جو انتخاب ہے کراچی کا، ہر چند کہ یہ ایک ضمنی انتخاب ہے، چھوٹا سا انتخاب ہے، لیکن یہ ملک کی سیاست جو ہے اس وقت اس کا عکاس نظر آتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر توصیف احمد صاحب ہیں جو اس کا تجزیہ کریں گے، لیکن ہمارے ساتھی سعود ظفر ہمیں بتائیں گے کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ جی سعود ظفر صاحب۔
جی جعفری صاحب، جیسا کہ اسمبلی کی کراچی میں جو نون لیگ کی نہ امیدوار کے نہ اہلی کی وجہ سے جو سیٹ خالی ہوئی تھی
جی،
حلقہ پی ایس 114، یہ خاصا منی پاکستان تو کراچی بھی کہلاتا ہے، اور یہ کراچی کا بھی منی پاکستان کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہر قومیت اس حلقے میں آباد ہے
جی۔
خاصی توجہ کا مرکز رہا ہے یہ پچھلے کئی دنوں سے، کیونکہ ایک سیٹ سندھ اسمبلی میں جو یہ خالی ہوئی ہے اس پہ یہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور دو چار مہینے کے لیے ہی وہ امیدوار سندھ اسمبلی کے ممبر بنیں گے، لیکن بہرحال تمام پارٹیوں کی یہاں پہ توجہ رہی ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، ایم کیم پاکستان بھی ہے، جماعت اسلامی، نون لیگ، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون جنہوں نے خالی کی تھی۔ بہرحال آج یہاں پہ ووٹنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شروع ہوا تھا اور 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہا۔ رینجرز کو بھی اختیارات دیے گئے تھے اور ان کے بھی جوان یہاں پہ سیکیورٹی کے لیے تعینات تھے۔ تقریباً 2000 کے قریب اہلکار رینجرز کے تعینات کیے گئے تھے، جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے دفعہ 144 بھی یہاں پہ نافذ کی گئی تھی اور پولنگ عملے سے موبائل فون لے لیے گئے تھے اور یہاں پہ موٹر سائیکل بھی گشت کر رہے تھے، پولیس کی بھی بھاری نفری یہاں پہ تعینات تھی۔ اکا دکا واقعات بھی کچھ بدامنی کے واقعات پیش آئے ہیں جہاں پہ دو پارٹیوں کے کارکنان آپس میں گتھم گتھا بھی ہوئے، ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور نعرے بازی بھی کی ہے، لیکن وہاں پہ رینجرز نے اپنا کردار ادا کیا اور حالات کو کنٹرول کرنے میں اپنا بھرپور انہوں نے کردار ادا کیا۔ اب تک کی جو سچویشن ہے اس میں غیر سرکاری اور غیر حتمی جو نتائج آئے ہیں اس میں تقریباً 28 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج آ چکے ہیں۔ 92 کل پولنگ اسٹیشنز تھے جہاں پہ 193,000 ووٹرز نے آج اس حلقہ PS 114 میں اپنے ووٹ کاسٹ کرنے تھے۔ 28 جو ابھی تک غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آئے ہیں اس میں پی 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 یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سینیٹر سعید غنی وہ ابھی تک سب سے آگے ہیں 9,792 ووٹ کے ساتھ۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کامران تیسوری ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں 2,955 ووٹ کے ساتھ، اور نون لیگ 2,009 ووٹ کے ساتھ ان کے امیدوار ہیں علی اکبر گجر وہ تیسرے نمبر پر ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے نجیب ہارون صاحب ہیں وہ 1,930 ووٹ لے کر ابھی تک چوتھے نمبر پر ہیں۔
ظاہر ہے ابھی بہت وقت لگے گا۔ بہت شکریہ آپ کا سعود ظفر صاحب۔ ڈاکٹر توصیف، یہ بتائیے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ الیکشن ایک طرح سے ریفلیکشن ہے کہ پاکستان کی آئندہ سیاست کس نہج پر جائے گی اور کس قسم کے الائنسز بنیں گے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
دیکھیے یہ الیکشن کئی لحاظ سے اہم تھا، ایک تو یہ کہ ایم کے ایم پاکستان جو ہے ڈاکٹر فاروق ستار کی قیادت میں ڈیولپ ہوئی ہے اور اس کے ایم کے ایم الطاف سے بہت زیادہ اختلافات سامنے آئے ہیں، اور اس الیکشن کے موقع پہ الطاف حسین نے اپیل کی تھی کہ ووٹر جو ہیں ووٹ ڈالنے نہ آئیں، تو یہ بڑا خوف تھا کہ ضمنی انتخابات میں ویسے ہی لوگ کم ووٹ ڈالنے آتے ہیں، شاید ان کی اپیل پہ ووٹنگ ایوریج کم ہو۔ مگر اب تک جو اعداد و شمار آئے ہیں وہ حیرت انگیز ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے آئے جو کہ ضمنی الیکشن میں نہیں آتے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے گزشتہ 15 دن کے دوران یہاں مختلف سیاسی جماعتوں کی موبلائزیشن ہے جس کے اثرات سامنے آئے اور جو کہ پرامن طور پہ ہوئی، اور آج اتوار کا دن بھی تھا تو ایک چھٹی کا دن بھی ملا جس سے فائدہ اٹھایا، تو یہ تو طے ہو گیا کہ الطاف حسین کی اپیل پہ لوگوں نے دھیان نہیں دیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا تھا کہ ووٹروں کی شناخت کے لیے وہ بایو میٹرک طریقہ استعمال کریں گے، مگر 3 دن پہلے یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ اس کی کوئی وجہ ظاہر نہیں کی گئی، نہ سیاسی جماعتوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ آخر ایسا کیوں ہوا، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ہاں یہ ضرور اعلان ہوا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جو پریزائڈنگ افسر ہیں انہیں خاص قسم کے موبائل فون دیے گئے تاکہ وہ انتخابی نتائج کی جو کاؤنٹ شیٹ ہے اس کو فوراً واٹس ایپ کر دیں تاکہ وہ جو الزام لگتا ہے کہ وہ انتخابی نتائج تبدیل ہو جاتے وہ نہ ہو۔ ابھی تک یہ اطلاعات نہیں ہے کہ اس ٹیکنالوجی پہ کس حد تک عمل ہوا، مگر یہ کہ کیونکہ سعید غنی صاحب کا یہ حلقہ ہے، مزدور رہنما ہے، تو ان کے جیتنے کے امکانات ہیں جیسے کہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے عزائم ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ بننے کے، تو شاید ان کے لیے زیادہ اہم تھا۔ بلاول بھٹو کی یہ پہلی کامیابی ہوگی کسی انتخابی حلقے میں انہوں نے تقریر کی اور وہاں امیدوار جیت جائے۔ عمران خان آئے مگر انہوں نے بہت زیادہ طریقے صاحب نے اس کو سیریس نہیں لیا، اور سب سے غیر سنجیدہ رویہ ان انتخابات میں مسلم لیگ نون کا رہا، اگرچہ کہ اکبر گجر کی خاصی فالوئنگ ہے مگر مرکزی قیادت نے کراچی کے اس حلقے کو اس طرح نہیں لیا جس طرح لینا چاہیے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ مسلم لیگ نون کا سارا زور پنجاب میں ہے، وہ کراچی اور اندرونی سندھ کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ اگر سعید غنی جیت جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن مستحکم ہوگی اور ایم کیو ایم پاکستان کی پوزیشن اس لحاظ سے مستحکم ہوگی لوگ ان کو ووٹ دینے کے لیے آئے.
اچھا
سب سے جی
میرا اگلا سوال جو تھا وہ یہی تھا آپ سے. جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ انتخاب جہاں ایک طرف بڑی پارٹیوں کے درمیان ایک بیوٹی کنٹیسٹ یا جو آپ اس کو جو کچھ بھی کہیں کہ ایک مقابلے کی صورت تھی, وہاں پر خود ایم کیو ایم کے جو تین چار دھڑے ہیں ان کے درمیان بھی ایک پاور اسٹرگل تھی, کیا یہ تجزیہ درست ہوگا اس کا؟
دیکھیں ایم کیو ایم حقیقی نے حمایت کا اعلان کر دیا تھا ایم کیو ایم پاکستان, اور مصطفیٰ کمال نے یہاں کوئی اسٹینڈ نہیں لیا تھا, تو یوں نظر آتا تھا کہ وہ بھی کسی حد تک اس بات سے متفق ہے کہ فاروق ستار گروپ کی حمایت کی جائے. ہاں میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ الطاف حسین کے سیکرٹریٹ نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ ووٹر جو ہیں گھروں سے نہ نکلیں, تو یہ ایک وہ تھا, باقی یہاں کے گروپ متحد تھے اس پہ ووٹرز نے عمل نہیں کیا, تو یہ تو واضح ہو گیا. مگر ایک اور بات بھی ہے کہ بہت سارے سیاسی رہنما آج مذمت کر رہے تھے الیکشن کمیشن کی اور رینجرز کی اور دوسرے لوگوں کی, بنیادی بات یہ ہے کہ جو خامیاں ہیں الیکشن کی اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے فوراً, تاکہ اگلے چھ ماہ بعد جب الیکشن ہو یا ایک سال بعد یا اس سے پہلے ہو تو وہ زیادہ بہتر ہو. میں ٹی وی پہ آ کے مذمت کر دینے سے ہو یہ کہہ دینے سے کہ ہم جیت رہے تھے ہمیں ہرا دیا گیا, مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. اور خاص طور پہ جو آئی ٹی ٹیکنالوجی کے استعمال کے معاملات ہیں اس کا مسئلہ ضرور اٹھانا چاہیے, کیونکہ وہی ایک طریقہ ہے جس سے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو سکتے ہیں, جو کہ تجربہ یہاں نہ ہوا. اور بدقسمتی سے کوئی بھی سیاسی جماعت اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہی, انہیں اس کی بات اٹھانی چاہیے. قومی اسمبلی کی جو کمیٹی ہے انتخابی اصلاحات کی, انہیں الیکشن میں ہونے والے مسائل کو دیکھنا چاہیے اور ایک کمپریہنسو قانون بننا چاہیے, ورنہ اگلے الیکشن میں بھی یہ لوگ ایسے ہی نعرے لگائیں گے اور وہی بے ایمانی اور وہی شفافیت کا ایشو رہے گا.
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور آخری بات آپ سے مجھے یہ اور پوچھنی تھی کہ جو اس وقت ملک میں مجموعی سیاسی صورتحال ہے, خاص طور پر ایسے میں جبکہ کل جی آئی ٹی کی رپورٹ آ رہی ہے اور مسلم لیگ نون جو حکمراں جماعت ہے مرکز میں اس کے وزراء کھل کے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر قطری شہزادے کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے تو ہم اس رپورٹ کو تسلیم نہیں کریں گے, کیا اس صورتحال کا بھی کوئی ریفلیکشن آپ کو کراچی کے انتخابات پہ نظر آتا ہے؟
نہیں, کراچی کے انتخابات میں اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ مسلم لیگ قیادت نے کراچی کے الیکشن کو سیریس ہی نہیں لیا, انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کی نہیں کمپین ہی نہیں چلائی, شاید ان کے نقشے پہ کراچی یا انٹیریئر سین نہیں ہے, تو وہ کیونکہ جب انہوں نے سیریس ہی نہیں لیا تو پھر وہ کیا ہونا تھا جب کمپین ہی نہیں چلائی, ورنہ اگر وہ سیریس لیتے تو ممکن ہے ان کے کینڈیڈیٹ کی اچھی پوزیشن ہو جاتی. اس سے پہلے مسلم لیگ جیتتی بھی رہی ہے اس سیٹ پہ دو تین دفعہ, مگر ان کے کنونس پہ جو ہے کراچی اور انٹیریئر سے نہیں ہے, یہ پھر ثابت ہو گیا. وہ سارا معاملہ ای آئی ٹی عوام رائے عامہ کی تبدیلی, رائے عامہ کو اپنے ساتھ لینے کا معاملہ پنجاب کے عوام کی نہیں کر رہے, یہ پھر ثابت ہو گیا اس الیکشن میں ان کی کارکردگی.
اچھا جیسا کہ ہمارے ساتھی سعود ظفر نے بتایا کہ مجموعی طور پر جو صورت حال ہے الیکشن کے دوران, بائی الیکشن کے دوران, وہ زیادہ تشویشناک یا پریشانی کا باعث نہیں بنی.
جی بالکل, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک دو واقعات تو ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں شکایت بھی ہوتی ہے, جنرلی نہیں بنی. ہو سکتا ہے کچھ شکایات ہوں, کچھ الیکشن کمیشن کے عملے کی کوئی کمزوریاں ہوں, تو اس کا حل وہی ہے کہ ہم اس پہ بحث کریں اسمبلی میں, کوئی جامع طریقہ کار بنائیں, اور خاص طور پہ آئی ٹی ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں غور و فکر کریں کہ آخر کیوں نہیں استعمال ہوئی. وہ اب تو ہر موبائل کمپنی نے ہر دکاندار کو وہ بایو میٹرک کی مشین دی ہوئی ہے کہ جو بھی آدمی سم لینا چاہتا ہے اس کی تصدیق اس کے بغیر نہیں ہوتی, تو آخر الیکشن میں کیوں نہیں استعمال ہوئی؟ یہ سوال انہیں اٹھانا چاہیے, اور یہی سوال ہے جو شفافیت سے لنک ہے. اگر یہ سوالات نہیں اٹھائے جائیں گے تو اگلے الیکشن میں بھی بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے.
ڈاکٹر توصیف احمد صاحب بہت شکریہ, سعود ظفر صاحب آپ کا بہت شکریہ. سامعین ہم ایک بریک لیں گے, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے جناب بریگیڈر سعد نذیر صاحب ہیں, جن سے ہم گفتگو کریں گے کچھ اگلے موضوعات پر, لیکن پہلے ایک بریک جس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری ہوگا.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ مہینوں میں ہونے والی اعلیٰ سطحی رابطوں کے باوجود اور اس کوشش کے باوجود کہ جو ایک چار رکنی گروپ ہے اس کو استعمال کیا جائے, جس کو کہ کہا جاتا ہے کیو سی جی, ان غلط فہمیوں کو اور جو غیر ضروری قسم کی باتیں آ جاتی ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک بھی وہ غلط فہمیاں باقی ہیں اور پاکستان مسلسل ان الزامات کی زد میں ہے کہ وہاں پر وہ جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کو وہ سپورٹ کر رہا ہے یا ان کے سرپرستی کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری ساتھی بہجت جیلانی کی ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، اس کو سنتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر بریگیڈر سعد نذیر صاحب سے گفتگو کریں گے۔
پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں امریکہ کا ایک کلیدی اتحادی رہا ہے، لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دوری بڑھ رہی ہے۔ پاکستان پر یہ الزام لگائے جاتے رہے ہیں کہ وہ درجن بھر سے زائد دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اب رفتہ رفتہ چین اور روس کے ساتھ پاکستان کی قربت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ دونوں بنیادی طور پر امریکہ کے حریف ہیں اور پاکستان کی بھارت کے ساتھ مخاصمت کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ ایسے میں جبکہ عالمی سطح پر امریکہ کا اثر و رسوخ پہلے جیسا نہیں، اور جب صدر ٹرمپ اس خطے سے متعلق اپنی بیرونی پالیسی کو مرتب کر رہے ہیں، چار میں سے تین ہمسایوں افغانستان، بھارت اور ایران کے ساتھ پاکستان کے نچلی سطح کے تعلقات ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اندازاً 60 عالمی دہشت گرد تنظیمیں جنہیں امریکہ کالعدم قرار دے چکا ہے، ان میں سے 13 پاکستان میں ہیں اور زیادہ تر قبائلی علاقے میں ہیں جس کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں۔ گزشتہ ستمبر میں دو امریکی قانون سازوں نے بھی ایک بل پیش کیا جس کا مقصد پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دینا تھا۔ الزام لگایا کہ پاکستان عالمی دہشت گرد لیڈروں کی پشت پناہی کرتا ہے اور دہشت گرد گروپوں کی حمایت کرتا ہے، جس میں حقانی نیٹ ورک شامل ہے جو افغانستان میں افغان اور امریکی قیادت والی نیٹو افواج کو نشانہ بناتا ہے۔ افغانستان اور عراق میں تعینات رہنے والے سابق امریکی سفیر زلم خلیل زاد نے کہا کہ پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دینا چاہیے۔ خلیل زاد نے حالیہ دنوں میں وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ حقانی نیٹ ورک نے، جو القاعدہ اور طالبان انتہا پسندوں کا اتحادی ہے، پاکستان کے ہتھ کنڈے کے طور پر کام کرتا رہا ہے۔
بریگیڈر سعد نذیر صاحب، اس رپورٹ پہ تو ہم بعد میں گفتگو کریں گے، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان طے ہوا ہے کہ کوارڈی لیٹرل کوآرڈینیشن گروپ یا کیو سی جی کا جو میکینزم ہے اس کو استعمال کریں گے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ غلط فہمیاں یا مس ٹرسٹ جو ہے اس میں اس کی شدت میں کوئی کمی نہیں آ رہی، کیا بنیادی سبب کیا ہے اس کا؟
جی بہت شکریہ۔ جہاں تک پاکستان افغانستان کے تعلقات کا تعلق ہے تو وہ اس میں ایک بلیم گیم بھی ہے، مسٹرس بھی ہے جس طرح آپ نے بتایا، اور اس کے علاوہ جو بات چیت بھی ہوئی جناب اشرف غنی کے درمیان اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو تاجکستان میں سائڈ لائن پر میٹنگ ہوئی، اس کے بعد یہاں پر ہمارے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا جس میں آرمی کی قیادت اور باقی جو جتنے قریبی عہدوں والے ہیں سارے شریک ہوئے، اور انہوں نے متفقہ پر یہ بات کہی ہے کہ افغانستان اپنے مسائل کو خود حل کرے اور اپنے ریڈ کو اپنے علاقے میں قائم کرے، اور پاکستان نہ کسی دوسرے میں مداخلت کا ارادہ رکھتا ہے اور نہ کسی کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے۔ البتہ پاکستان افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات کا رستہ ہے طالبان کے ساتھ یا اس کے امن کا، اس پر آگے جانے کے لیے تیار ہے، لیکن جب تک سارے اسٹیک ہولڈر، یہ بات بنیادی تھی کہ جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں، وہ پاکستان ہے، طالبان ہے یا افغانستان کی حکومت ہے یا اس کے علاوہ امریکہ ہے یا ناٹو ہے، وہ سب اپنی اپنی ذمہ داری پورا نہیں کریں گے تو یہاں پر جتنے بھی دہشت گرد گروپ تھے جو مختلف اور حکومتوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا بٹیر کسی دوسرے کے خلاف استعمال کر رہا ہے، جب تک اس سنڈروم سے نہیں نکلیں گے تو میرے خیال میں کہ نہ افغان حکومت کے ہاتھ میں ہے، نہ پاکستان کے ہاتھ میں، نہ اکیلے طالبان کے اور نہ وہ، اور جب تک یہ کوآرڈینیٹرل ابھی جو کیو سی جی ہے اس کے میٹنگ پر چائنا نے بھی زور دیا ہے، پاکستان نے بھی اور امریکہ نے بھی میرے خیال میں کوشش کی ہے، اگر اس کو دوبارہ بحال کیا جاتا ہے، لیکن بشرطے کہ پہلے جس طریقے سے اس پر پیشرفت ہوئی تھی بات چیت کے حوالے سے، وہ اگر بات چیت کا عمل طالبان کے ساتھ دوبارہ شروع ہو تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آگے کی طرف کچھ بات بڑھ رہی ہے جو کہ امن کا رستہ ہموار کیا جا رہا ہے، لیکن اگر اسی طرح بلیم گیم اور حقانی نیٹ ورک اور اب ہم صاحب کی جو نئی پالیسی ہے اس میں زیادہ سختیاں پاکستان پر آ جاتی ہے، یا ڈرون حملوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا امداد بند کیا جاتا ہے، اور امداد وغیرہ سے تو زیادہ فرق نہیں پڑتا، البتہ یہ ہے کہ جب حملے ہوں گے, اور پاکستان کو جس طریقے سے انٹرو میں بتایا کہ رپورٹ میں کہ دہشت گرد ملک میں رکھنا, یہ بہت آگے جانے والی بات ہے. امریکہ اتنا آگے نہیں جائے گا کہ اپنے اتحادی کو دہشت گرد قرار دے دے اور وہ چائنا اور جو روس ہے اس کے گود میں چلا جائے اور پھر ایک ایسے ری الائنمنٹ اس خطے میں ہو جہاں پر بالکل امریکہ مخاصمانہ مطلب ایک جنگ اور ایک کولڈ وار یا ایک نئی الائنمنٹ جو کہ
اچھا اب یہ بتائیے اسی رپورٹ کے حوالے سے جو میرا سوال ہے آپ سے اگلا, کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ پاکستان اب چین اور روس کی جانب زیادہ جھک رہا ہے؟
تو یقیناً پاکستان, یہ اس میں دو چیزیں شامل ہیں, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے ابھی سارے جو انڈے ہیں وہ ایک باسکٹ میں ایک ٹوکری میں نہیں رکھنے ہیں, جو پہلے امریکی کی ٹوکرے استعمال کرتا تھا, ابھی ان کو چین کا بھی اویلیبل ہے اور روس کا بھی اویلیبل ہے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان اقتصادی لحاظ سے اب ان ملکوں سے زیادہ وابستہ ہوتا جا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سی پیک جس کو گیم چینجر کہتے ہیں, اس نے بہت مطلب ہے کہ جیو اسٹریٹجی کو جیو اکنامک میں بدل دیا ہے. اور چوتھی بات یہ بھی ہے کہ کیونکہ یہ ایشیا کے ملک ہے اور یہ ایشیا کی سنٹری ہے, تو اس میں جب تک ان ملکوں کے ساتھ پاکستان کے روابط اور خصوصاً جو بڑی بات ہے اور میرے خیال میں جو امریکہ جس کو ایک قسم کا ایریٹنٹ سمجھتا ہے اور جو ایران یا بھارت یا ان کو ساتھ استعمال کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا گرم روس اور چائنا کا گرم پانی تک سافٹ پاور کے ذریعے پہنچنا, کنیکٹیوٹی ہونا, اور یہ ایک بالکل نقشے کو بدل دیتا ہے, بحرین کے نقشے کو بھی بدل دیتا ہے اور ایشیا کے اور ساؤتھ ایشیا کے نقشے کو بھی بدل دیتا ہے. تو یہ میرے خیال میں اس میں امریکہ کے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور ایک اپرچونیٹی بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اتنا نہ دھکیلا جائے اور پاکستان کو اتنا پش نہ کیا جائے کہ وہ اس رستے پر تیزی سے کامزن ہو. اور حالانکہ پاکستان نہیں چاہتا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو, انگیجمنٹ کی پالیسی رکھے گا اور بہت مطلب لمبے عرصے تک ان کے تعلقات رہے ہیں, 40-50 سال کے, جس میں سنٹو وغیرہ بھی رہا ہے, اب بھی یہ فلائنس میں شامل ہے دہشت گردی کے خلاف. تو ان حالات میں میرے خیال میں اگر پاکستان کو اس قسم کی سزا دی گئی تو اس کا ضرور امریکہ کو بھی کچھ نہ کچھ اس کا نقصان پہنچے گا خطے میں.
ایک آخری بات مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے ابھی کوارڈینیٹرل کوارڈینیشن گروپ کی, اس کے میکینزم کی, کیا یہ واقعی مددگار ثابت ہو سکتا ہے مسٹرسٹ کو ختم کرنے میں؟
یقینی جب بات چیت کا راستہ کھلا ہو, آپ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں, ایک دوسرے کے تحفظات کو سنتے بھی ہیں, اس کو رفع کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, وضاحتیں ہوتی ہے اور پھر انفارمیشن کا تبادلہ بھی ہوتا ہے, تو یقیناً ایک گڈ ویل پیدا ہو جاتا ہے اور کسی نہ کسی کامن پوائنٹ پر آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر جس طرح سے پہلے ہوئے بات چیت ہوئے اور پھر ڈائیلاگ کا ایک رستہ ہموار ہوا اور پھر اس کو ڈی ریل کیا گیا یا ٹارپیڈو کیا گیا, اگر وہ صورتحال ہو تو پھر تو ان کا زیادہ اثر نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں کہ ابھی پاکستان نے بھی, طالبان نے بھی اور اسی طرح امریکہ نے بھی, سب نے سبق سیکھ لیا ہے. لیکن اس میں ایک بات ضروری ہے کہ آیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو, یا افغان حکومت خود بھی چاہتا ہے کہ وہاں پر امن آ جائے اور بات چیت کے رستے کو سنسیریٹی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ آگے بڑھایا جائے, یا یہ جو جنگ ہے یہ اس کا حال ہے. یقیناً امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے اور سارے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کا حل جنگ میں نہیں ہے, فوجوں کی زیادتی میں نہیں ہے, اس حکومت کو مزید امداد دینے میں نہیں ہے. اور کیونکہ بہت یہ حربے پہلے بہت سارے یہ سارے اسٹریٹجک فرض وغیرہ آزمائے جا چکے ہیں, یہ دیز آر مطلب کے جو فیل اسٹریٹجیز ہیں. اب یہی ایک اسٹریٹجی ہے کہ کسی طریقے سے بات چیت کا عمل, اور اس کے لیے جو پہلا درجہ ہے وہ کوارڈینیشن ٹاکس ہیں, جو کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ کوئی ٹائم لائن اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا اور آگے بڑھنے کا عہد کیا جاتا ہے, تو میرے خیال میں اس پر چائنا بھی راضی ہے, روس بھی راضی ہے, اور اسی طریقے امریکہ اور جو خطے کے باقی ممالک ہیں, خصوصاً پاکستان کو تو جان مکین نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کا کردار افغانستان کے امن میں کلیدی ہے. اگر کلیدی کردار ہے تو اس کلیدی کردار کو سٹیک ہولڈر بنا کر امن کے راستے کا سٹیک ہولڈر بنایا جائے، نہ کہ جنگ کے راستے کا سٹیک ہولڈر بنایا جائے. جس طرح پاکستان کو دکھا دیا جا رہا ہے کہ اخانی کے فلانا کے فلانا کے، یہ آپریشن تو سب آپ کے فنگر ٹپس پر ہے جتنے ہوئے، لیکن آئے افغانستان میں اس قسم کے بڑے آپریشن ہوئے ہیں؟ اگر ہوئے نہیں ہے تو یا تو ان کے سیکورٹی فورسز کی کمزوری ہے، یا ٹرینر کی کمزوری ہے، یا وہاں پر اس جنگ کو میرے خیال میں کہ اس طریقے سے دوام دینے کی کوشش ہے رادر ان کو ختم کرنے کی.
بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد عزیز صاحب. اور اب اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ جناب مسعود عبداللہ صاحب ہیں، امریکہ میں بیسڈ ہیں، پاکستانی صحافی اور تجزیہ کار ہیں. کچھ انٹرنیشنل موضوعات پر گفتگو کریں گے، ایک بریک لیں گے، اس بریک کے بعد مسعود عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
ویلکم بیک مسعود عبداللہ صاحب. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چار پانچ دن کے دورے کے بعد، جس میں وہ پولینڈ بھی گئے، پھر انہوں نے ہیمبرگ جرمنی میں G20 کی میٹنگ میں شرکت کی، ولادیمیر پوٹن سے ملاقات ہوئی، چائنیز پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی، برٹش پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، اور بھی اہم ملاقاتیں ہوئیں، اس پورے دورے کو آپ کس طرح کیٹیگرائز کریں گے؟
شکریہ جعفر صاحب. اس میں اصل میں جو بنیادی جو دورہ تھا ان کا، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ G20 کانفرنس کے لیے تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے پولینڈ کا دورہ کیا. پولینڈ کی اہمیت یہ ہے کہ دنیا میں، یعنی یورپی ملکوں میں سب سے زیادہ جو سپورٹ ہے عوام کی امریکہ کے لیے، وہ پولینڈ میں پائی جاتی ہے. تو انہوں نے پولینڈ میں خطاب کیا. پولینڈ میں جو ان کے سمرائز میں اس طرح کہوں گا، پولینڈ میں ان کا خطاب تھا، وہ دراصل ان کے اپنے ایجنڈے کا تسلسل تھا. یعنی وہی کہ بارڈر کلوز ہونا چاہیے، ہمیں اپنے تہذیب کے دفاع کرنا چاہیے، مغرب تہذیب خطرات کا شکار ہے، اس کو اسلامی دہشت گردی کی طرف سے بہت بڑے خطرات ہیں، یہ انہوں نے ذکر کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک بات جو کہی جا رہی ہے وہ کہ اس بار جو کانفرنس تھی G20 کی، اس میں ایسا لگا کہ امریکہ کو سفارتی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے قائدانہ رول کا مسئلہ ختم ہو گیا. یعنی سفارتی تنہائی تو اتنے بڑے ملک کے نہیں ہوتی، لیکن اس کا قائدانہ رول جو تھا وہ ختم. اس کی وجہ یہ ہے، اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ یعنی مطمئن بھی ہیں، وہ چاہتے بھی یہی ہیں. انہوں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ وہ امریکہ کے صدر ہیں، دنیا کے صدر نہیں بننا چاہتے، ان کے لیے امریکہ مفاد زیادہ عزیز ہے، امریکہ فرسٹ. تو جو اس میں ظاہر ہے کہ غیر ملکی غیر ملکوں کے آنے پہ پابندی، اسی طرح جو تجارتی پابندیاں، اس کی وجہ سے ایسا لگا کہ ان کا رول محدود ہو گیا. پھر سب سے بڑی جو نہیں، جسے کہتے ہیں کہ یعنی کمزوری کا احساس ہوا اور دیوار سے لگنے کا احساس ہوا، وہ پیرس اگریمنٹ کے اوپر، کہ پیرس اگریمنٹ کو 19 میں سے 19 ممالک نے، 18 ممالک اور یورپی یونین نے اس کی حمایت کا اعلان کیا. اور ساتھ ہی ساتھ بلکہ انہوں نے اپنی افتتاحی تقریر میں انجیلا مرکر سار نے افسوس کا اظہار کیا کہ امریکہ جو ہے وہ اس سے بیک آف ہو رہا ہے. پھر یہ جو مسئلہ ہے یعنی کاربن فری اس کا ماحول کا، وہ اب ایک طریقے سے قومی یعنی عالمی آرڈر بنتا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہوگا فرانس نے بھی اعلان کیا کہ 2040 کے بعد وہ کاربن فری کاروں کے علاوہ دوسری کاریں، ایسی کاریں جو ہائیڈرو کاربن سے چلتی ہوں، فاسل فیول پہ چلتی ہوں، ان کو وہ اپنے ملک میں نہیں آنے دیں گے. اور بڑی بڑی بعض یعنی وولوو نے بھی اعلان کیا کہ وہ ایسی کاریں ڈسکنٹینیو کر رہا ہے. اس لحاظ سے یعنی ایسا لگا کہ ان کا وہ مقام نظر نہیں آیا. ساتھ ہی اس میں جو بات یہ ہوئی کہ ان کا اس میں، اگر آپ جائز دیں تو پاکستانی جو آپ کے سامعین ہیں ان کے تعلق سے دو باتیں ہوئی ہیں جو شاید ان کی دلچسپی کے باعث ہوں. پہلی بات تو کہ جو دہشت گردی کا سیمینار تھا، اس کے اوپر نام لیے بغیر، انہوں نے پاکستان نام تو نہیں لیا، لیکن نریندر مودی نے ان تنظیموں کا ذکر کیا جو ان کے خیال میں پاکستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں، جیسے لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین
جی.
اور انہوں نے بڑے صاف صاف کہا کہ یہ وہ ممالک ہیں، یہ بعض ممالک اپنی زمین کو استعمال کرنے دے رہے ہیں اور سہولت کار کا رول ادا کر رہے ہیں. چونکہ اس اجلاس کے دوران بڑی سختی سے بات کی گئی تھی کہ آئندہ جو اس کا رول ہوگا، جو انہوں نے ویژن 2030 کا انتظام کا اعلان کیا ہے، اس کے اندر ہوگا سہولت کاری روکیں گے وہ اس کو، یعنی جو اس کی جو مالی یعنی سے اس کو روکا جائے گا. تو انہوں نے ایک بات تو یہ کہ یہ نام لے کر کے، نام نہیں لیا پاکستان نے، لیکن ان تنظیموں کا نام لے کر کے انہوں نے براہ راست اس معاملے کو وہاں اٹھایا. دوسری جو بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ انہوں نے نارویجین وزیر اعظم سے، ایمس سولبرگ سے یہ بات کی کہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ناروے جو ہے وہ اس کا سماجی پروگرام بہت اچھا ہے، ریٹائرمنٹ پلان بہت اچھا اور بہت پینشن اسکیم بہت شاندار ہے ان کی. تو انہوں نے ایما سولزبرگ سے باقاعدہ ملاقات کی اور اسے کہا کہ آپ اپنا انویسٹمنٹ فنڈ ہمارے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فنڈ میں انویسٹ کریں. تو یہ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ہندوستان کی کہ اس کو بہت بڑے فنڈ یعنی بلینز آف ڈالر کے فنڈ جو ہیں وہ ملیں گے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے جو گروتھ ریٹ ہے وہ 14% ہے اس وقت, تو اس کو بہت زیادہ فنڈ کی ضرورت ہے ہندوستان کو اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کی. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ان کو کامیابی ہوئی. اس کے علاوہ جو یعنی جو بات طے ہوئی جس کے اندر جو اہم ہوگی تیسری دنیا کے لیے کہ پہلی بار G20 کے اجلاس میں یہ بات طے کی گئی جو فری اکانومی اور لبرلائزیشن کے بجائے انہوں نے یہ کہا کہ ترقی پذیر ملکوں کے ساتھ دو رویہ تجارت بلا کسی امتیاز کے. آپ کو پتا ہے کہ آزادانہ تجارت جو ہے غریب ملکوں کے لیے ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ ان کی لوکل معیشت جو ہے اگر وہ آزادانہ چیزوں کو امپورٹ اجازت دے دیں تو ان کی معیشت ختم ہو جائے گی, اس لیے پروٹیکشن یعنی پروٹیکٹڈ اکانومی ہوتی ہے ان کی. تو G20 نے اس بار یہ شرط ختم کر دی کہ یہ بائی لیٹرل ہوگا, اگر تم پروٹیکٹ کرو گے تو ہم بھی نہیں کریں گے, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ترقی پذیر ملکوں سے دو طرف تجارت بلا کسی روک ٹوک جائز رکھیں
بغیر کسی شرط کے کریں.
جی بغیر کسی شرط کے. تو یہ جو ہے ترقی پذیر ملکوں کے لیے ظاہر ہے کہ بڑی اہم بات ہے.
اچھا.
پھر پوٹن اور ٹرمپ کی ملاقات اور اس سے ایک اور لیکن بات جائے اس دفعہ مظاہرہ جو ہے ہر بار ویسے یہ تو عام طور سے عالمی کانفرنس میں مظاہرے ہوتے ہیں لیکن اس بار مظاہروں میں شدت تھی, بہت شدید مظاہرے ہوئے, لاکھوں لوگ سڑک پر آئے. تو یہ وہ چیزیں تھیں اس بار تھوڑی سی مشکل لگی. یعنی پہلی بات تو یہ کہ ترقی پذیر ملکوں ساتھ دو طرفہ تجارت روک ٹوک کے بغیر ہوگی, یہ بڑی کامیابی تھی ان کی. اور پھر اس کے علاوہ یعنی جو 2030 کا ویژن ان کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ماحولیات کے بارے میں یعنی کمٹمنٹ تھا پوری کمیونٹی کا جس سے امریکہ الگ تھلگ رہا, یہ بڑی ہی یعنی
جی.
عجیب سی صورت اس بار نظر آئی کہ ایسا لگا کہ جس میں امریکہ کا اپنے قائدانہ جو رول تھا اس کو اس نے کھو دیا ہے عالمی فورم میں.
اچھا بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب آپ کا. عارف انصار صاحب, وہ امریکہ کے نقطۂ نظر سے جو ملاقات ہوئی ہے پوٹن صاحب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی, خاص طور پر رشین میڈلنگ جو امریکہ کے انتخابات میں تھی, اور ظاہر ہے بہت تو کیٹیگوریکلی ٹیلرسن صاحب نے بعد میں بھائی بات کہی کہ انہوں نے اس کوشچن کو ریز کیا اور یہ معاملات پھر آگے بڑھنے کے حوالے میں اتفاق رائے ہوا. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اب ان کے لیے اندرون ملک ایک بہتر ماحول بن جائے گا ٹرمپ صاحب کے لیے؟
نہیں, لیکن جعفری صاحب اس کے ساتھ ہی جس طرح آپ کو پتہ ہے بیانات آئے ہیں کہ جو کہ تضاد ہے جو ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ یا رپورٹ میں آئی ہے اور جو کہ
بعد میں جی لیوروف صاحب نے جو بات کہی ہے فارن منسٹر نے رشین,
جی تو وہ اس میں کلیئر نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے جو تاثر جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ٹرمپ صاحب ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں روس کے ساتھ, ان کو اس ڈائریکشن میں کافی چیلنجز ہیں لیکن وہ اپنی پالیسی اور پوسچر میں کنٹینیو کر رہے ہیں. جس طرح اسی میٹنگ میں جو روس اور امریکہ کے درمیان شام کے اندر سیز فائر کے اوپر معاہدہ بھی ہوا, تو وہ تمام اور جو باڈی لینگویجز بھی تھی وہ سب انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ اس پوسچر اور پالیسی اسٹریٹجی کی طرف کارآمد ہیں, بڑھ رہے ہیں آگے. جہاں تک جو میڈلنگ کا تعلق ہے امریکہ کی سیاست میں وہ لگتا نہیں ہے کہ ان کے لیے کنسرن ہے, اور ٹرمپ صاحب وہ میرا خیال ہے کہ وہ دکھا بھی رہے ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اور مختلف وقت میں آ رہی ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ یہ والا جو پوائنٹ میڈیا میں آیا ہے یا بیان کیا ہے ٹیلر صاحب نے بھی وہ پبلک کنزمپشن کے لیے زیادہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں کی طرف سے ایک ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو گئی ہے, لیکن وہ رکاوٹ نہیں ہے ٹرمپ صاحب کی پالیسی جو ڈیولپ ہو رہی ہے روس کی طرف.
اچھا منتظر قریشی صاحب, یہ بتائیے مجھے کہ یورپی نقطۂ نظر سے جو اب جیسے ٹرمپ صاحب نے آفر کیا کہ جی آپ ہم سے گیس خریدیں بجائے روس کے, یہ کس طرح سے پلے آؤٹ کرے گا یورپی منڈی میں؟
جی یورپ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ میٹنگ کو انہوں نے G20 کے بجائے G19+1 کا نام دیا جا رہا تھا کہ امریکہ کی جو پالیسی ہیں وہ بالکل ہی الگ سے چل رہی ہیں, اسپیشلی جب بات آئی انوائرمنٹ کی اور پیرس پیکٹ کی, تو اس کے اوپر کیونکہ یورپ اور ان کا سٹینڈ بالکل ہی فرق ہے, تو یہ کہنا کہ اگر پورا کا پورا جو ہے یورپ وہ صرف امریکہ سے ہی گیس خریدے گا, انہوں نے آفر ضرور کی ہے لیکن یہاں پر اس کو بہت اتنا زیادہ شاید پذیرائی اس طریقے سے نہ ملے کیونکہ رشیا کا ایک پہلے سے نیٹ ورک بنا ہوا ہے اور جو کاسٹ کی بات آتی ہے تو میرے خیال میں رشیا ان کو کافی کم قیمت کے اوپر بیچ پائے گا. تو لیکن ایک فرق یہ ضرور پڑے گا کہ ان کو ایک آپشن مل جائے گا یورپ کے اندر کہ وہ ایک صرف ایک سور سے جو بلیک میل ہو رہے تھے رشیا سے وہ نہیں ہو پائیں گے اگر رشیا اگر امریکہ کی طرف سے گیس ان کو سپلائی
آفر کی جاتی جی
اور ایسی صورت کے اندر جی اور اس صورت میں جسٹ فار دس ریزن وہ شاید چاہیں گے کہ تھوڑے بہت جو ہے ایک سرٹن پورشن جو ہے وہ امریکہ سے بھی گیس خریدی جائے.
اچھا یہ بتائیے عارف انصار صاحب کی جو ایک بڑی کامیابی کہی جا رہی ہے وہ شام کے بارے میں روس اور امریکہ کے درمیان ہونے والی ایک انڈرسٹینڈنگ کا معاہدہ ہے, آپ تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو کے فہم کے لیے بتائیں گے یہ کہ وہ معاہدہ ہے, وہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟
جی اس کی بھی پوری ڈیٹیل تو سامنے نہیں آئی لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو جنوبی شام میں جو زونز بنائے جا رہے ہیں ڈی ایسکیلیشن زون اور جو جتنی رپورٹس ہیں اس کے مطابق کچھ کہتے ہیں کہ 3 زونز ہیں, کچھ ہیں کہ 4 زونز ہیں, اور اس میں ایک زون جو ہے یہ جنوب شام میں ہے جہاں پہ جو ہے امن کی بات یہ ڈی ایسکیلیشن کی بات کی جا رہی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے روسی پولیس کا استعمال کیا, روسی فوجوں کا استعمال کیا جائے گا, اور اس میں یہ بھی اہم ہے کہ یہ وہ بارڈرز ہیں جو اسرائیل کے ساتھ بھی لگتے ہیں اور لبنان کے ساتھ لگتے ہیں, تو اس طرف جو ہے تشویش جو ہے اسرائیل کی طرف سے بھی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ روسی جو ہیں ان کے بارڈرز کے قریب آ جائیں, اور کیونکہ ان کو شک ہے کہ کہیں اس بھیس میں ایران کا انفلوئنس نہ بڑھ جائے, ظاہری بات ہے اسرائیل کے لیے وہ بڑی تشویش ہے اس سلسلے میں. لیکن یہ کہ دوسری طرف ایک یہ ہے کہ یہ ڈی ایسکیلیشن زونز جو ہیں آگے بھی بڑھ رہے ہیں, جو کہ شمال میں جو ہے ترکی اور ایران کا انفلوئنس زیادہ ہے یا وہ اثر پہ کارآمد ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ بھی روس کا جو ہے ان کے ساتھ بھی مذاکرات چل رہے ہیں اور وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں, تو یہ بھی اگر شامل ہو جاتے ہیں تو ایک راہ تو بنتی ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ریسنٹلی جو تھے روس اور امریکہ کے تعلقات اس موضوع پہ کافی خراب ہوئے تھے, کیونکہ امریکہ نے ایک تو سیریا کا جہاز بھی گرا دیا تھا, جنگی جہاز, اور حملے بھی کیے تھے اسرائیلی فوج اسرائیلی سیرین شام کی فوجوں کے خلاف, جو کہ روس نے اس کو بہت نگیٹو لیا تھا اور وارننگ دی تھی کہ اگر اس طرح کے مزید کیے گئے حملے یا جہاز اور ڈی ایسکلیشن زون میں آئے تو وہ ان کو گرانے کی دھمکی دے رہا تھا. تو اس لحاظ سے یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اگر اس پہ امپلیمنٹیشن کی جا سکتی ہے کہ یہ جو زونز بنائے جا رہے ہیں یہ ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں, اور روس کی طرف سے جو بیان آ رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے شام کی سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو, اور یہ کہ جو ہے وہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف بات آگے بڑھائی جائے گی.
اچھا اس قصے کو معاہدے پہلے بھی ہو چکے ہیں لیکن ان کا نتیجہ تو کچھ نہیں نکلا.
جی بالکل, تو یہ میرے خیال میں کہتے ہیں کہ 5 ابھی تک اس طرح کے ہو چکے ہیں, لیکن اس میں اتنی کمپلیکیشن ہے کہ میرا خیال ہے عام شخص کے لیے تو اس کو سمجھنا ہی بہت مشکل ہے کہ کن علاقوں پہ کس کا انفلوئنس ہے اور اس کی وجہ سے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. تو ظاہری بات ہے اتنے پلیئرز بھی انوالوڈ ہیں, اسی طرح سے جو جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جو ایئر اسپیس ہے شام کے اوپر وہ بہت ہی زیادہ اس وقت ٹریفک ہے, اور اس میں ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے جس کی وجہ سے غلط نتیجے نکلیں. لیکن یہ ہے کہ جو یہ پیش رفت ہوئی ہے امریکہ اور روس کے درمیان, تو کہا جا سکتا ہے کہ اس میں جو ہے پیش رفت ہو سکتی ہے آگے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر اس میں ایران کی جو پوزیشن ہے اور جو عزائم ہیں اس کو میرا خیال نقصان پہنچ سکتا ہے, تو خطرہ یہ بھی ہے کہ اور پلیئر جو ہیں وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری طرف ترکی کے اپنے بہت کنسرن ہیں کرد کے معاملے میں, تو وہ بھی جو ہے بہت ہی قریب سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کردوں کے معاملے میں خاص طور پہ وائی پی جی جو سیریا سے ریلیٹڈ کرد ہیں ان کا فیوچر کے کیا مستقبل ہے اور وہ ترکی کے لیے اس کی کیا میننگ ہے, جس اور اس کے علاوہ اسرائیل کی جو کنسرنز ہیں وہ میں نے پہلے بیان کر دیے کہ وہ بھی اس کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پیس اگریمنٹس یا ڈی ایسکلیشن زونز ہیں اس کا فیوچر اور اسرائیلی سیکیورٹی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے.
اچھا منتر قریشی صاحب, نارتھ کوریا کا جو ایک ایشو ہے ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے لیے وہ ایک خطرہ ہے, اور ظاہر ہے کہ G20 کانفرنس میں ہیمبرگ میں بھی ایک اہم موضوع رہا, چین کے صدر سے ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ صاحب کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین ماضی میں جتنا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر چکا ہے اب اس میں اضافہ کرے گا تاکہ شمالی کوریا کو روکا جا سکے اس کے جوہری عزائم سے؟
جی ترکی کے جو پریزیڈنٹ سوری چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں جی, انہوں نے یہ کلیئرلی کہا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ نارتھ کوریا کو اسے کم سے پیچھے ہٹایا جائے تاکہ ڈی نیوکلائزیشن کی جائے اس ایریا کی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں حالانکہ کافی پرابلمز ہیں لیکن وہ پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی پازیٹیو پروگرس شاید ہو پائے گی, اور اس کے اندر چائنا اور جو ہے وہ کمپلیٹلی سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے امریکہ کو, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کی پہلے بھی جو باتیں ہوئی ہیں ان کا نیٹ ریزلٹ جیسا بھی نکلتا رہا ہے بعد میں ذرا سی بھی ایک طرف سے ایسکلیشن ہوتی ہے تو دوسری طرف ریئیکشن اس کا بہت زیادہ دکھایا جاتا ہے, تو موسٹ پرابلی لیکن یہ میٹنگ جو بہت امپورٹنٹ اس وجہ سے رہے گی کہ آگے کی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے پریزیڈنٹ بننے کے بعد سے جو پالیسی ہے امریکہ کی وہ کلیئرلی ڈیفائن ہوگی, اگر وہ پیس کی طرف پہلا قدم لیتے ہیں تو پھر میرے خیال میں کہ اس ریجن کے اندر شاید حالات بہتر ہوں, اور اگر ایسا نہیں ہو پائے گا تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے آرمز کی سیل ہو رہی ہے اس وقت دنیا کے اندر بڑھتی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس ریجن کے اندر بھی ایسکلیشن زیادہ ہو جائیں, حالات اور خراب ہو پائیں.
عارف انصار صاحب, ماضی میں بھی ہم یہ دیکھتے رہے ہیں ابھی جب سے یہ نیوکلیئر ایمبیشنز کا آغاز کیا ہے نارتھ کوریا نے, کہ نتیجہ چین کی طرف سے اپنا اثر و سوق استعمال کرنے کا نہیں نکلا کچھ بھی. کیا وہ پوری طرح سے اپنے رسوخ کو استعمال نہیں کر رہا, یا یہ کہ نارتھ کوریا اس دباؤ کو قبول نہیں کر رہا؟
جی دونوں ہو سکتے ہیں, اور جہاں جہاں بھی دنیا میں ایسے پلیئرز ہیں جو کہ دوسرے اسٹیٹس پہ ان کا انفلوئنس ہے جس بھی وجہ سے, تعلقات کی وجہ سے یا اکنامک اور سیاسی تعلقات کی وجہ سے کسی اسٹیٹ کے ساتھ, وہ کھل کے اس کو دکھانا نہیں چاہتے کیونکہ یہ بھی ایک پھر پریشر پوائنٹ بن جاتا ہے, تو یہ ایمبیگوٹی چین کے فیور میں بھی جاتی ہے. اور جو یہاں بھی امریکہ کے بھی بعض آفیشلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ چین اور جو نارتھ کوریا کی ریجیم ہے وہ بعض دفعہ واقعی یہ بات نہیں مانتی چین کی, اور اسی لیے تو نارتھ کوریا سے کنسرن ہے اور خطرہ ہے دنیا کو ریجن کو بھی کہ وہ کس حد تک ریشنل ہیں اور اس دائرے کے اندر رہ کے فیصلے کرتے ہیں. لیکن یہ کنسرن رہتا ہے کہ چین کتنا انفلوئنس کر سکتا ہے اور کتنا نہیں کر سکتا اور کتنا نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ امریکہ میں اب جو پالیسی ساز ہیں جو اس معاملے میں شمالی کوریا میں انوالو رہے ہیں ماضی میں, وہ سب بھی اب وہی وائس کر رہے ہیں یا اپنا کنسرن یا پوائنٹ شو کر رہے ہیں کہ گھوم پھر کے بات چیت کی طرف بات جانی پڑے گی, اس کو نارتھ کوریا کو انگیج کرنا پڑے گا. اور ماضی میں بھی اگر ان کا بیہیویئر دیکھا جائے تو وہ اسی قسم کی حرکتیں کرتے تھے, اور اس کے مقابلے میں وہ انسینٹیوز لیتے ہیں پھر اپنے لیے فائدے کی, جس طرح ماضی میں ان کی فوڈ کی سینکشنز بھی ہوئے, فوڈ سیکیورٹی بہت خراب ہوئی تھی تو اس دوران بھی انہوں نے اس طرح کی پھر کافی جو ہے اگریسو سٹیپس لیے تھے. لیکن کیونکہ ان کے پاس ہتھیار اس طرح کے ہیں, اور دوسرے یہ کہ وہ ان کا بیہیویئر جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا کتنا ریشنل ہے, اس لیے دنیا کو اور ریجن کو بہت خطرہ رہتا ہے کہ اس کا لیٹ نہ ہو معاملہ, اور ان کو بات چیت کے ذریعے جو ہے نارملسی کی طرف لایا جائے.
مردہ صاحب, 90% تجارت شمالی کوریا کی چین کے ساتھ ہوتی ہے, کیا یہ اتنا بڑا پریشر نہیں کہ جس کو وہ واقعی قبول کر لے؟
جی ہاں بالکل کرنا چاہے گا, لیکن میرے خیال میں کہ نارتھ کوریا ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ کنٹرول کریں, لیکن دوسری طرف چین کا یہ بھی پرابلم ہے کہ اس ریجن کے اندر سیکیورٹی کے لیے چین کو جو ایلائز چاہیے ہیں وہ یہ نارتھ کورین گورنمنٹ ہی ہے. اگر اس کو یہ بالکل ہی حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور نارملائز ہو جاتے ہیں تو چین کا کنٹرول اس ریجن پہ سے شاید اتنا نہ رہے جتنا کہ ہے, تو چین کے لیے دونوں طریقے سے ہی فائدہ رہتا ہے کہ بہت زیادہ حد سے زیادہ بھی نہ بڑھے لیکن بالکل ختم بھی نہ ہو یہ سٹریس جو ہے اس میں ٹینشن جو ہے دونوں ریجنز کی.
بہت شکریہ جناب عارف انصار صاحب, جناب منظر قریشی صاحب. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں گلروخ, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.